إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق میرے محترم دینی بھائیو توحید ایک انسان کے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے اور توحید سے دوری ناکامی کی بنیادی وجہ ہے ایک انسان ایک اللہ کو اپنا رب اور معبود مانے اور اللہ تعالی کی ذات و صفات میں اس کو یکتا مانے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ بھلائی کی سب سے پہلی سیڑھی اس کے بغیر بھلائی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان اس وقت تک کہ اچھا قرار نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ اچھا نہ ہو عقیدے کی اصلاح عقیدے کا سدھار یہ سب سے پہلا کام ہے جو انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے لیکن شرک اور بگاڑ ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ دونوں مقامات پر برباد کر دیتا ہے اس کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے اس کو اللہ کے ہاں نجس اور پلید بنا دیتا ہے انما المشرکون نجس اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ شرک کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا لہذا توحید نجات سعادت کمال اور کامیابی کا زینہ ہے اور شرک بربادی کی کھائی میں لے جانے والا سبب ہے ایک انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ اور بربادی کے کوئی دروازے نہ کھلے ہیں بعض اوقات ماننے کے باوجود بھی آدمی انکار والوں میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے آج کے درس میں ہم کو دیکھنا ہے غلو اور اسی طرح سے عقیدت محبت میں حدیں پار کر جانا شخصیات کی تعظیم ان کا احترام اس سلسلے میں حد پار کر کے ان کو حد سے زیادہ بڑھا دینا یہ وہ بنیادی ذریعہ ہے جہاں سے آدمی کے عقیدے میں شرک شامل ہوتا ہے ماننے والے شرک کیسے کرتے ہیں رسول کو ماننے کے بعد بھی زندگی میں شرک کیسے آتا ہے یہ انسان کا المیہ ہے ایک بہت افسوس کی چیز ہے کہ انسانی تاریخ میں جن لوگوں نے اپنی زندگی لوگوں کو شرک سے بچانے میں اور لوگوں کو توحید سکھانے میں لگا دی بعد کے دور میں ان کے ماننے والوں نے انہی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جن لوگوں نے اپنی زندگی کے رات دن ایک کر کے لوگوں کو شرک سے نکالا جن کی زندگی میں مرکزی عنوان مرکزی دعوت اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ان کی زندگی کا مرکزی عنوان تھا مرکزی مقصد ان کی زندگی کا مرکزی کام ان کی زندگی کا تھا جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ماننے والے ان کا احترام کرنے والے ان سے محبت کرنے والے انہوں نے انہی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک حال ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے چور دروازے بند کر دیے جہاں سے یہ برائی آ سکتی تھی. آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، ساری عظمت اللہ کے لیے ہے. بڑائی اگر کسی اور کو دنیا میں ملتی ہے، اللہ کے دینے سے ملتی ہے. حقیقی بڑائی اللہ کے لیے ہے، ساری کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے دینے سے ملتا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ کائنات کا رب ہے، وہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، بارش کا برسانے والا، صحت کا دینے والا، انسان کے مسائل کو حل کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، وہ ایک اللہ ہے. اور وہی ہمارے سجدوں کا حقدار ہے، وہی ہماری دعاؤں کا حقدار ہے، وہی ہماری قربانیوں کا، نظر نیاز کا، بلکہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس دعوت میں خرچ کر دی، صرف کر دی. اور بہت ساری احادیث میں ہم کو بتلا دیا کہ کہاں سے شرک آ سکتا ہے. آج کے درس میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم دیکھیں گے، خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے ایک نبی اور ایک رسول جو آ کر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے معاملے میں ایک مناسبت ہے. آپ کو اسی چیز کا خطرہ تھا جو آپ نے اپنے پہلے نبی، اپنے سے پہلے نبی کے بارے میں دیکھا، کہ ان کے ماننے والوں نے انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کی ربوبیت میں بھی اور اللہ تعالی کی الوہیت میں بھی، بلکہ اللہ کی صفات میں بھی. کہیں ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہو، اس کے لیے آپ نے پیشگی طور پر امت کو ان برائیوں سے آگاہ کر دیا، ان راستوں سے آگاہ کر دیا جن کے ذریعے آدمی اس گمراہی تک پہنچ سکتا ہے. لہذا آج ایک حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اصل حدیث کو دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہوا زندگی کا مقصد. ایک اللہ کے باب میں یاد رکھنا، اللہ ہمارا معبود ہے اور کوئی نہیں. دوسرا ہے اس مقصد کے بعد پیش آنے والا انجام، وہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں، یا تو جنت ملے گی یا پھر جہنم. وہ انسان کا انجام ہے، یہ مقصد ہے، وہ انجام ہے. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں، اس پر بھی ایمان ضروری ہے، اس پر بھی ایمان ضروری ہے. اللہ کے بارے میں اللہ کی عبادت کی تعلیم دینا اور عبادت کا طریقہ سکھانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا. یہ تیسرا رکن یا تیسری بات ہے جس کو یاد رکھنا ہے. تین بنیادی باتیں ہیں جس کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ایک، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. دو، اس مقصد کو پورا کرنے والا کامیاب ہے، آخرت میں جنت میں جائے گا. اس مقصد میں کوتاہی کرنے والا یا سرے سے اس مقصد کو برباد کرنے والا جہنم میں جائے گا آخرت میں. یہ دو باتیں ہیں، مقصد، انجام. لیکن یہ معلوم کیسے پڑا؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے اپنی طرف سے نیک بندوں کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے. یہ رسول لوگوں کے پاس آتے اور لوگوں کو سچائی کا علم دیتے. تو اللہ کے بارے میں تعارف اور آخرت کے بارے میں حقائق لوگوں کو بتانا، یہ دونوں چیزیں ہم کو ملی کہاں سے؟ رسول کے ذریعے سے. ان تینوں بنیادی ارکان، یہ بہت ہی اہم ارکان ہیں ایمان کے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان. اس کے علاوہ اور تین رکن اور ہیں، لیکن یہ تین بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے اور کچھ تفاصیل بھی اس کے ساتھ جوڑ دی ہے. ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، اور آج ہم اسی حدیث کا مطالعہ کریں گے جتنا ہو سکے، بچا ہوا حصہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت بڑی حدیث ہے، یعنی اس میں جو محتویات ہیں بہت زیادہ ہیں. کیا حدیث ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا، بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. وَالْجَنَّةُ حَقْ، اور جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقْ، اور جہنم کی آگ حق ہے، یعنی سچائی ہے، بس خیالی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، چاہے وہ جس عمل پر بھی ہو، یا وہ جس عمل پر ہو اس کے مطابق ہے. ختم. اتنی حدیث ہے، بظاہر حدیث بہت چھوٹی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے پہلے اللہ کے بارے میں، پھر رسول کے بارے میں، اور پھر آخرت کے بارے میں. یہ تین بنیادی اہم ترین چیزیں جو دین کی ہیں، زندگی کا مقصد، اس کا انجام، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی کس کی ملے گی؟ رسول کی. طریقہ کس کا؟ رسول کا. اور زندگی کے تمام عقائد و اعمال میں رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ رسول سے. چاہے اللہ کے بارے میں ہو یا آخرت کے بارے میں ہو، چاہے مقصد کے بارے میں ہو یا انجام کے بارے میں ہو. تو یہ تین بنیادی رکن جو ایمان کے ہیں، ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں جمع کر دیا ہے. لیکن کچھ تفاصیل بھی اس میں ہیں، اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ حدیث اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا استعمال کر کے عیسائی بعض مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہذا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس ایک حدیث کو اگر ہم نے اچھے سے سمجھ لیا تو دین کی اہم ترین بہت بنیادی باتوں میں ہم پکے ہو جاتے ہیں، عقیدے کا بگاڑ انشاءاللہ نہیں آئے گا. یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ اصل حدیث کی شرح ہم دیکھیں، جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے اور اہل کتاب سے اللہ نے خطاب کیا، چونکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اسی لیے میں نے پہلے وہ آیت پڑھی تھی اور وہ اصل ہے ہمارے اس پورے درس کے لیے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اہل کتاب کون؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. کون سی؟ آسمانی. اہل کتاب جب کہا جاتا ہے اس سے مراد دو لوگ ہوتے ہیں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ، جوز اینڈ کرسچنز، عیسائی اور یہودی. یہود کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تورات، اور ان کے پاس زبور بھی تھی داؤد علیہ السلام کی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور ان سے پہلے رسولوں کو بھی، لیکن یہود یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. تو آج بھی یہود موجود ہیں اور عیسائی موجود ہیں، اور ان کے اپنے عقائد ہیں، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے. جہاں سے ان میں بگاڑ آیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کیا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. یہ غلو سارے بگاڑ کی جڑ ہے. غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو یا کسی شخص کو اس کی واقعی حد سے بڑھا دینا، کسی کو شخصیات کے اعتبار سے جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے اوپر کر دینا، یہ کیا ہے؟ غلو. ایسا اوپر کرنا جہاں اس کو اتنا اونچا نہیں کرنا چاہیے، بندگی کی حد سے اس کو اٹھا کر رب بنا دینا، بندگی کی حد سے اس کو اٹھا کر معبود بنا دینا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے. غلو کے معنی ہوتا ہے ہار کرنا، کسی کو اس کی حد سے اوپر کر دینا. لہذا اللہ تعالی نے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. معلوم ہوا کہ غلو دین میں بھی ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے بھائی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کرتا بھی ہے تو زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی سگریٹ بہت پیتا ہے اور روکنے والا جب دیکھتا ہے یہ روکنے والا دکھتا نہیں ہے تو کیا کہتا ہے، اتنا مت پڑ کم کرو. تو برائی فی ذاتی ہی برائی ہے، زیادہ ہو یا تھوڑی ہو اس کو نہیں کرنا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ بھلائی میں بھی غلو ہو سکتا ہے، بھلائی میں بھی ایسا زیادہ ہو سکتا ہے جو اچھا نہیں ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے ایک اچھی چیز زیادہ سے زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ کرو اچھائی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں. برائی اپنی ذات میں خود برائی ہے، لیکن جب ایک بھلائی بھی اپنی حد سے زیادہ بڑھا دی جاتی ہے وہ برائی بن جاتی ہے. جیسے کسی کا احترام اتنا زیادہ ہو جائے کہ اللہ کے برابر آپ اس کو کر دیں، سجدہ کرنے لگ جائیں عزت کے طور پر. کسی سے محبت بہت زیادہ ہے، اتنی ہو جائے جیسی اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے برابر اس سے محبت کر دے. تو محبت کرنا کیا ہے؟ اچھا ہے. احترام کرنا اچھا ہے، لیکن جتنا احترام اور جتنی محبت ہونا چاہیے تھی اس کی ایک حد اللہ نے رکھی ہے، اس نے حد پار کر دی، یہ کیا ہے؟ غلو ہے. تو بھلائی میں غلو برا ہے، غلو فی ذاتی ہی برا ہے. غلو کہتے ہیں حد پار کر دینا. لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ برائی برائی ہوتی ہے، لیکن بھلائی میں زیادہ کرنا یہ برا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بھلائی میں بھی جتنی حد اللہ نے رکھی ہے اس سے بڑھا دینا یہ کیا ہے؟ برا ہوتا ہے. موٹی مثال آپ دیکھیے، مغرب کی نماز آپ نے کتنی پڑھی؟ کتنی رکعت؟ تین. پہلے ایک رکعت، پھر ایک رکعت، پھر ایک رکعت، پھر ایک رکعت بڑھا دے تو چلے گا؟ پہلی رکعت عبادت ہے نا، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. دوسری میں بھی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. تیسری میں بھی قیام، رکوع، سجدہ. پھر چوتھی بھی بڑھا دیں تو کیا مسئلہ، اس میں کچھ نیا کرنے والے ہیں؟ اس میں بھی قیام آئے گا، اس میں بھی رکوع آئے گا، اس میں بھی سجدہ آئے گا، اس میں بھی تلاوت، اس میں بھی ذکر ہوگا. لیکن چوتھی رکعت کیا ہو گئی؟ منع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تین تک عبادت ہے، چوتھی منع ہے. کیوں؟ اللہ نے حد رکھ دی ہے. آپ مغرب میں چار رکعت نہیں پڑھ سکتے، چاہے اعمال ہو، چاہے عقیدت ہو، چاہے محبت ہو، چاہے تعظیم ہو. اللہ نے ہر معاملے میں کس میں کہا؟ لا تغلو فی دینکم. دین میں عقیدہ بھی آتا ہے، دین میں احکام بھی آتے ہیں، دین میں اخلاق بھی آتے ہیں. یہ تینوں معاملے ہیں، ان سب میں کہا لا تغلو فی دینکم. دین میں غلو اچھی چیز نہیں ہے. جتنا جس کو کرنا چاہیے اتنا ہی کرنا، یہ دین ہے. اپنی طرف سے اس میں بڑھانا بے دینی ہے. اپنی طرف سے اس میں بڑھانا کیا ہے؟ بے دینی ہے. موٹی مثال، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آپ لوگ چائے پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں. چائے اور شربت میں کیا ڈالنا پڑتا ہے؟ شکر. اس کی لذت اسی سے ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ کی ایک پیالی میں مٹھی بھر کے شکر ڈال دے، آپ پی سکتے ہیں اس کو؟ اگر سرے سے نہ ڈالیں، ڈائبٹیز نہیں آپ کو. اگر سرے سے نہ ڈالیں آپ کیا کہیں؟ شکر نہیں. چائے میں مزہ نہیں آیا، کیا چاہیے تھی اس میں؟ شکر تھوڑی کم ہے. کم ہونا بھی عیب ہے. تو اب اس نے سنا کم ہونا عیب ہے کیا؟ اچھا، زیادہ ہونا خوبی ہوگی. تو اس نے کیا کیا؟ جیسے قبر کو مٹی دیتے ہیں، دونوں ہاتھ سے ڈال دیا اس کے اندر. چلے گا؟ نہیں. آپ ہی تو کہہ رہے تھے تھوڑا ہونا عیب ہے، تو میں کیا سمجھا؟ زیادہ ہونا بھلائی ہے، خوبی ہے. تو میں نے کیا کر دیا؟ تو کیا کہے گا آدمی پینے والا، چائے پینے والا؟ کم ہی عیب ہے، اور وہ کم زیادہ اچھی تھی. شکر اگر تو کم ڈالتا وہ اتنی بری نہیں تھی، تو نے مٹھی بھر کے شکر جو ڈال دی یہ اس سے بھی زیادہ بری ہو گئی. اس کو یاد رکھیں زندگی بھر، اس مثال کو آپ زندگی بھر یاد رکھیں کہ صرف کم عیب نہیں ہے، زیادہ بھی عیب ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ بڑا عیب ہو جاتا ہے، وہ شرک اور کفر تک لے جاتا ہے. لہذا اللہ تعالی نے اہل کتاب سے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد پار مت کرو. جتنی اللہ نے لمٹ رکھی ہے اسی پر جمے رہو، اس سے آگے مت بڑھو. اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ینہا تعالی اہل الکتاب عن الغلو والاطراء. اللہ تعالی نے اہل کتاب کو غلو اور اطراء سے منع کیا ہے. غلو تو آپ جان چکے، حد پار کرنا، اور غلو اعمال میں بھی ہوتا ہے، عقائد میں بھی ہوتا ہے. لیکن ایک غلو کی جو قسم ہے وہ قول میں ہوتی ہے، تعریف میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطراء. یاد رکھیں دین کی بہت ساری بات، کیونکہ حدیث میں لفظ آیا ہے لا تطرونی. اطراء کے معنی ہمارا نہیں اطراء رہا ہے، وہ نہیں، یہ عربی کا ہے بھائی، آپ دوسرا ہی کچھ سمجھیں گے. یہ تا سے آتا ہے، تا سے نہیں. الاطراء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تعریف میں بڑھا دینا. یہ شاعروں کا ڈپارٹمنٹ ہے. شاعر کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے، شاعر کیا کرتے ہیں؟ کسی کی تعریف میں جب آ جاتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ واقعی اس کے حد سے اونچا کر دیتے ہیں. اب کوئی مالک، کوئی حکم ہو، کوئی حکمراں ہو، شاعر اس کی تعریف میں کہے گا آپ کی نگاہوں کے منتظر ہیں پتے ہلنے کے لیے، آپ کے اشاروں پر دن رات ہوتا ہے. کچھ بھی شعر بنائے گا بھائی، میں نہیں بنائے گی، کچھ بھی بنا سکتا ہے. تعریف میں حد پار کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطراء. اور غلو، غلو میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. عقیدے میں غلو ہو سکتا ہے، محبت میں غلو ہو سکتا ہے، نفرت میں غلو ہو سکتا ہے، آدمی کی غیرت میں غلو ہو سکتا ہے، نماز میں غلو ہو سکتا ہے، طہارت میں غلو ہو سکتا ہے، وضو میں غلو. کیسے ہوگا؟ آدمی دھو ہی رہا ہے دھو ہی رہا ہے دھو ہی رہا ہے رکتا ہی نہیں, یہ غلو ہے. یا مثلا پیسے زمین پر گر گئے, معلوم نہیں زمین پاک تھی کہ ناپاک تھی, اٹھایا ہاں ڈالر تو ڈالر, نوٹ بھی دھو رہا ہے, ہو سکتا ہے نجاست ہو. یہ کیا ہے؟ پاکی میں غلو. کسی بھی چیز میں غلو ہو سکتا ہے, اقوال میں, اعمال میں, عقیدے میں, لیکن اطراء کا تعلق کس سے ہے؟ تعریف سے. اور یہ تعریف وہ بنیادی چیز ہے جہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے. پیر صاحب کیسے تھے؟ ادھر آؤ بیٹھو ذرا سنا دے دوں گا. بابا کیسے تھے؟ بابا کی قبر ایک ادھر ایک ادھر. کیسا بابا؟ یہاں گردن کٹی, گردن گری یہاں پہ, جو لڑتے گئے جنگ میں وہاں جا کے گھوڑا رکا ان کا, تو یہاں ان کا سر ہے وہاں ان کا دھڑ ہے, تو اس لیے دو قبریں ان کی ہیں. غلو, جھوٹ. تعریف میں اتنی تعریف حد پار کر دینا, اور یہاں سے سارا شرک شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں جو میں بتا رہا ہوں, موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے. شرک اکثر شروع ہوتا ہے غلو والی تعریف سے, جس کو افراط کہا جاتا ہے. ایسے تھے گویا کہ فرشتہ ہیں, بلکہ فرشتہ ہی تھے. انسان کے بھیس میں فرشتہ تھے. تعریف کیسا ہو سکتا؟ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ پیشاب پاخانہ کرتے تھے, فرشتہ کیسا ہوا؟ حد پار کر دینا. بعد کی نسلیں انہی جملوں کو ٹیکسٹ بک کی طرح استعمال کرتی ہیں جو بس تعریف میں بڑھا کے بولا گیا تھا. ارے دیکھو اتنا بڑا ان کے بارے میں بولا گیا ہے. بعد کے لوگ پہلوں کی باتوں کو جو تعریف میں بڑھا چڑھا کے بول دیا تھا اسی کو قانون بنا کے ماننے لگ جاتے ہیں, اس کو سچ مان لیتے ہیں, اس کو دین بنا لیتے ہیں. اور آپ کو دکھائی دے گا یہ بزرگوں کے واقعات میں اکثر اس میں غلو دکھائی دے گا تعریف میں. ان کی نگاہ کتے پر پڑ گئی تو ولی بن گیا. نہیں, ہاں بھائی وہ کتا اگر پانی میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے, ایک بار دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا, ہو کتنی بار دھونا پڑے گا؟ سات بار. اور ایک بار مٹی سے اولا ہن بالتراب, بعض روایات میں ثامنہن ہے اخرا آخرہن ہے, کہ آخری مرتبہ یا ساتویں مرتبہ جو ہے اس کو, بعد میں آٹھویں, لیکن راجے یہی ہے سات مرتبہ ساتویں مرتبہ. تو پہلے مٹی سے دھونا, پھر اس کے بعد اتنا پاک کرنا پڑے گا اس کو. وہ ولی بن گیا, نماز پڑھتا تھا, کیا کرتا تھا؟ ولی, کتا ولی, اللہ کا ولی. نہ ایمان کا معاملہ اس کا ہے, نہ تقویٰ کا معاملہ اس کا ہے, اس کو ولی بنا دیا اللہ کا. کہیں گدھے کو ولی بنا دیا, کہیں گھوڑے کو ولی بنا دیا, کہیں بلی کو بنا دیا ولی, کہ فلانے بزرگ تھے ان کے گھر میں ایک بلی تھی. جب بھی لوگ آتے تو بلی کچن میں جا کے باورچی جو ہوتا تھا اس کو برابر جتنے لوگ اتنے ہی کھانا آتا تھا اللہ والے کے یہاں پر. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ بلی جا کے کچن میں اتنی میاؤں میاؤں کرتی تھی جتنے آدمی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو اللہ والی جو بھی تھے ان کے یہاں پر, سب خرافات ہیں, اللہ رحم فرمائے. غلو, تعریف میں اتنا بڑھانا کہ لوگ زیادہ آئے کھانا کم آئے, تو کم میاؤں میاؤں ہوا وہاں پہ جائے گا. لوگ زیادہ کھانا کم کھایا, کیا ماجرا ہے؟ پتا چلا اس میں سے جتنا نمبر ایکسٹرا تھا وہ روزے سے تھے. تو بلی یعنی بولنے کا کیا, بولنا کیا چاہ رہے آپ بھائی؟ آپ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, ان کو علم غیب ہے کیا نہیں؟ ان کے پاس رہنے والی بلیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ بلی کو بھی علم غیب ہے, یہ روزے دار ہے, برابر بلی نے اتنے کم میاؤں میاؤں کی وہاں پہ جا کے, اس کو پہلے سے معلوم ہے روزے سے کچن میں جا کے اس نے کم لوگوں کا آرڈر دیا ہے. تو تم تو ولیوں کے بارے میں کہتے ہو, ہمارے اولیاء کے گھروں کی بلیوں کو علم غیب ہے. ایک صاحب نے جب بتایا اس میں نے کہا اچھا کہ باورچی کو کیوں نہیں, جانوروں کو ہے, باورچی کو کی ضرورت کیوں پڑ رہی بھائی بلی کی؟ اس کو توفیق نہیں ملی, بےچارا اتنا کھانا بنا رہا ہے, یہ تو کچھ نہیں خالی جا رہی آرڈر دے رہی وہاں پہ. کچن میں جو اصل جو کک ہے تو اس کے پاس نہیں ہے. اس طرح کی خرافات, تعریف میں اتنا بڑھانا, بلی کو بھی عالم الغیب بنا دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھتا ہے, کوئی عالم الغیب نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو علم غیب رکھتا ہو, غیب جانتا ہو, چاہے آسمان میں ہو زمین میں ہو, اللہ کے سوا کوئی نہیں. صاف سری آیت ہے. غلو اس کو کہتے ہیں, اطراء تعریف میں کسی کو بڑھانا, اور کبھی اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ جھوٹا ہے سب معاملہ, جھوٹے قصے, جھوٹی باتیں, جھوٹے اشعار. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ینہا تعالی اہل الکتاب عن الغلو والاطراء, اللہ تعالیٰ نے غلو اور اطراء سے منع کر دیا اہل کتاب کو. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم وہذا کثیر فی النصارى, کہتے ہیں کہ یہ چیز نصارہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, نصارہ میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. فانہم کیسے, فانہم تجاوزوا حد التصدیق بعیسی حتی رفعوه فوق المنزلہ التي اعطاه اللہ ایاہا, اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام دیا تھا, جو مرتبہ دیا تھا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مرتبے سے کیا کر دیا, بڑھا دیا. فنقلوه من حیز النبوۃ الى ان اتخذوه الہا من دون اللہ, کیسے بڑھایا انہوں نے, کیا کیا انہوں نے. کہتے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے جو نبوت کا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا اس سے بڑھا کر انہوں نے کیا کر دیا, ان کو معبود بنا دیا, الہ بنا دیا. اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا, وہ عام انسان نہیں تھے, عام انسان تھے نہیں, وہ انسان تھے لیکن عام انسان نہیں تھے, وہ کیا تھے, اللہ کے نبی اور رسول. تو اللہ نے عام انسانوں سے بڑھا کے ان کو رسالت کا مرتبہ دیا, لیکن نصارہ نے کیا کر دیا, وہاں روکا نہیں ان کو, اس سے اوپر بڑھا کے کیا کر دیا, مرسل کو مرسل بنا دیا, بھیجے ہوئے کو بھیجنے والا بنا دیا, ان کو اللہ بنا دیا, معبود بنا دیا. فنقلوه من حيز النبوة الى ان اتخذوه الها من دون الله, اللہ کے علاوہ ایک معبود بنا دیا ان کو. يعبدونه كما يعبدونه, جیسے دوسرے مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, عیسائی بھی ان کی عبادت کرنے لگ گئے. آج آپ دیکھیے جو کیتھلکس ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں, مریم کی عبادت کرتے ہیں, حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں, جیزس از وتھ یو, یا اس طرح کی بہت ساری گاڑیوں کے پیچھے آپ کو لکھا ہوا ملے گا, جیزس تمہارے کرے گا, تمہارے مسائل حل کرے گا, تم کو شفا دے گا, یشو. انہوں نے کیا کر دیا, ان کو اپنا رب بنا لیا, اپنا معبود بنا دیا. یہ کیا ہے, یہ غلو ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا. لیکن کیا یہ صرف خاص ہے نصارہ کے ساتھ, کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بیماری آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. لہذا ہم اس کو ماضی کے ساتھ باندھ کے نہیں رکھ سکتے, ان کا مسئلہ ہے بھائی. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو, ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ نے پچھلی قوموں کو جو ڈانٹا ہے, ان کے واقعات بیان کیے ہیں, ان کی بیماریاں, ان کے عیوب اور ان کی ہلاکتیں بیان کی ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم تاریخ پڑھیں, اس لیے
کہ ہم تاریخ کو دہرائے نہیں، کہیں ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ ان کا ہم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ان کو برا سمجھے اس کے لیے؟ ہاں وہ لوگ برے تھے، ہم بہت اچھے نہیں۔ پچھلی قوموں کا بگاڑ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی لیے بتایا ہے کہ کہیں ہم پھر اس بگاڑ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے آئے ہیں۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے غلو سے منع کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو غلو سے منع کیا ہے۔ جو چیز ہو نہیں سکتی اس سے روک سکتے ہیں، جو چیز ہو نہیں سکتی ہے اس کی ممانعت نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی نابینا ہو اس سے آپ یہ نہیں کہیں گے غیر محرم کو دیکھنا نہیں، آپ بولتے آپ اس کو نہیں بولتے۔ کوئی آدمی سنے گا کہ جاہل آدمی، اس کو دکھاؤ غیر محرم کو، کیا محرم کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتا بھائی۔ تو ممانعت وہاں آتی ہے جہاں امکان ہوتا ہے، جہاں پاسبلٹی ہے وہاں منع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو غلو سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو منع کیا، ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا۔ لہذا ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، نہیں، یہ آ سکتا ہے کسی چور دروازے سے، ہم کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس لیے منع کیا تاکہ ہم ہمیشہ بچتے رہیں ایسی تعریف سے اور ایسے عقیدے سے جس میں غلو۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایاکم والغلو فی الدین، ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو دین میں غلو ہی نے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوا ساری مصیبت کی جڑ غلو ہے۔ غلو، غلو کا مطلب حد پار کرنا، عقیدت میں حد پار کرنا، یہ ہلاکت کی، شرک کی جڑ ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی ہلاکت غلو ہی کی وجہ سے تھی، لہذا تم غلو سے بچو۔ عقیدے میں غلو شرک لاتا ہے، اور اعمال میں غلو بدعت لاتی ہے۔ غلو کیا ہے؟ اپنی طرف سے بڑھانا، عقیدے میں بندے کو بڑھا کر معبود بنا لیا، اور عمل میں، دین کے اعمال میں اپنی طرف سے بڑھا دیا، یہ غلو ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، بدعت جس نیکی میں شامل ہو جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے، ہلاک کیا ہوا عمل برباد، شرک ساری نیکیاں برباد کرتا ہے، اور بدعت ہر اس نیکی کو تباہ کر دیتی ہے جس میں بدعت شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ کوئی اور عمل ہو، اگر بدعت اس میں آ جاتی ہے عمل برباد۔ اور یہ اصل کیا ہے اس کی؟ غلو، بڑھانا، اضافہ، زیادہ کرنا۔ لہذا آپ نے فرمایا تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کو غلو ہی نے ہلاک کیا ہے، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کیا ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں بنیاد کے طور پر۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے اس پوری حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں تین باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو گواہی دے۔ حدیث کیا ہے؟ من شہد، شہدہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی دینے کے لیے کم سے کم نمبر ایک علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر علم اور یقین نہیں ہے تو گواہی گواہی ہے، مثلا موٹی مثال دیکھتے ہیں، اسی نے اس کو مارا، کون گواہ ہے؟ آؤ، مارا کہ نہیں مارا؟ تو گواہ ہے؟ ہاں میں گواہ ہوں. مارا نے اس نے اس کو کہ نہیں مارا؟ معلوم نہیں. کیا کریں گے؟ دونوں مل کے اس کو مار. جو گواہ بنتا ہے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. علم یا تو رؤیت والا ہو، یا تو اس کو معلوم ہو، یا تو اس کو معلوم ہو. ضروری کہ دیکھے آدمی، کبھی سن کے بھی گواہ ہوتا ہے، کبھی وہ چیز حقیقت اس کو معلوم ہوتی ہے. تو گواہ علم نہ رکھے ہوتا ہے، نمبر ایک علم ہونا چاہیے. فلاں نے فلاں کی پٹائی کی تو گواہ ہے؟ ہاں. پکا؟ شاید. یقین نہیں ہے میرے کو. یقین اگر نہیں ہے تو گواہی معتبر ہے؟ اور بھی اس کی باتیں ہیں، لیکن اتنا کم سے کم ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو گواہی کچھ کام کی نہیں ہے. من شہدہ اللہ، ہم انشاءاللہ کسی مستقل درس میں لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شروط کیا ہے، شرائط کیا ہے، اس کو دیکھیں گے. جب تک کہ وہ شرطیں پوری نہ ہوں، لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوتا. سات شرطیں ہیں اس کی، معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. العلم والیقین والقبول فالانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك الله وفقك الله لما احبه. حافظ حکمی نے اس کو دو شعر میں جمع کر دیا ہے، العلم والیقین والقبول فالانقیاد فدر ما اقول الصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. سات چیزیں ہم کسی درس میں انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کو بھی ہم سیکھیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جب ہم تقاضے بول رہے تھے اس وقت میں نے کہا تھا ہم لوگ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے. تو سب سے شہادہ، شہادت کے معنی کیا ہے؟ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا گواہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق، ملے ہوئے حق پہ اتنا ڈٹتا ہے، اتنا جمع رہتا ہے، وہ اللہ کا گواہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے تب بھی پیچھے نہیں ہٹتا. گواہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو گواہ وہ ہے، آؤ گواہ. آج تو کوئی گواہ بنتا نہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی کا قتل کر دے، گواہ نہیں بنتا، آتا ہی نہیں. کیوں؟ میں مصیبت میں آ جاؤں گا، کوئی گواہی سے پلٹ بھی جاتا ہے. گواہ بننے کے لیے علم اور یقین لازم ہے. شہادت، شہید گواہ کو کہتے ہیں. من شہدہ اللہ الہ الا اللہ، پہلی گواہی کیا ہے؟ یعنی ہم کو یہ گواہیاں دینی ہیں، ہم کو یہ ماننا ہے تاکہ ہم جنت میں جائیں. پہلی گواہی کیا ہے؟ من شہدہ اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کا گواہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، حقیقی الہ نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک الہ، اس کا کوئی شریک نہیں. پہلی گواہی یہ ہے، پہلی گواہی یہ دینا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، یہاں پہلے سمجھیں، پہلی گواہی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ کا مطلب ٹرانسلیشن، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، چار لفظ ہیں اس میں. لا نہیں، لا کا مطلب نہیں، الہ الہ کے معنی معبود، لا الہ کوئی نہیں معبود، الا سوائے اللہ، آپ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے. حقیقی جو میں کہہ رہا ہوں سمجھاؤں گا اس کے بعد کیوں حقیقی. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا معبود بحق، لا معبود بحق الا الہ واحد. اس کے معنی ہے کہ کوئی سچا معبود نہیں اللہ کے سوا، کیونکہ جھوٹے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں. بتوں کی کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی پیڑ پودوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی زندہ انسان کی عبادت کرتا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی جنات کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی اور چیز مفروضہ چیز کی عبادت کرتا ہے، کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو عبادت جس کی جائے وہ معبود ہو جاتا ہے، لیکن یہ معبود لوگوں کا بنایا ہوا ہے. حقیقی معبود کتنے ہیں؟ کوئی کسی کو اپنے طور پر بادشاہ بنا لے، تو میرا بادشاہ آپ سے بادشاہ بن جاتا ہو، اس نے بنایا نا، بنے گا؟ حقیقی بادشاہ کوئی اور ہے. دنیا میں کوئی بادشاہ کسی ملک کا ہے، گھر میں بیٹھ کے بیوی بچے بولے آج سے تم ہمارے بادشاہ، کیا ہو جاتا ہو بادشاہ؟ نہیں، ان کا بادشاہ وہ ہے، لیکن حقیقت میں کون ہے؟ جو حقیقی بادشاہ ہے. اور سارے بادشاہوں میں حقیقی بادشاہ کون ہے؟ کیونکہ دنیا کی بادشاہ آتی بھی ہے